وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Once again, starting with a thank to Allah subhanahu wa ta'ala for giving us the light and guidance of Islam and Ahlul Bayt alayhim salam. Today is the great day of Arba'een, and as we know, there are tens of millions of people moving towards Haram Imam Hussein alayhi salam with their affections, with their emotions, putting their life in danger of too many enemies. And how beautiful it is to see. Alhamdulillah Rabbil Alameen. So it's a great day, the day of mourning. And on this day, we would like to convey our salam to our Imam, though we are sitting here kilometers far from his haram. But Alhamdulillah, our hearts are closer to his haram. And inshallah, not this year, but next year, or maybe next to next year, Allah will give us the blessing of being there in Karbala, inshaAllah ta'ala. So to convey your salam to your Imam, and to convey the message of grief to Imam al-Asr alayhi salam, sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. As for our practice, we were talking about different aspects of Islam and integration of different aspects of Islam, and we discussed a few practices which can enhance our spirituality, through which we can work on our soul. And we said that if we could improve our inner self, as per the saying of Mawla Amir Mumneen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wa salam, اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. In which he said, you fix your inner self and Allah will fix your appearance in front of people, and they will praise you. If you fix your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, he will fix your relationship with humanity, and you will be respected. And if you take care of your akhirah, Allah will take care of your dunya. You don't have to follow and don't have to run behind the dunya humiliated. And I especially use the word humiliated because Rasulullah in other traditions said, Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. I normally repeat this set of traditions because, you know, these are opening another window in front of us. The world, how the world is dealing, how humanity currently is dealing. They are running behind world. They are running behind dunya. And they are wasting precious life to attain this dunya and beauties of this dunya and everything. But Ahlul Bayt alayhi salam giving us another way of attaining success, achieving success and prosperity. And this is the depth of this philosophy, that you don't need things to get satisfaction. You have a feeling of satisfaction. And this feeling of satisfaction can be achieved through different means. The way you are dealing is not the right way. So Rasulullah said that you look at Akhirah, alaykum bil Akhirah, work for Akhirah, ta'tika dunya sagira. This dunya will come to you humiliated. You don't have to work for it. I mean, you don't have to humiliate yourself for this dunya. The dunya will come to you humiliated. But unfortunately, what we are looking in this world, that people are trying their best, they are putting their utmost efforts behind dunya, and unfortunately, they are not getting what they were looking for. They were looking for satisfaction. And every one of us know that things are not important, that feeling of satisfaction is important. You have everything and you don't have feeling. So nothing will be important for you even, because you don't feel anything. That feeling is important. So Islam says that, okay, work on it, and we, because of that, and to reach at that point, we pointed a few practices and mentioned last night, the last one of which was istighfar. And it was my routine to give a break after giving a practice, so those who were listening, those could experience the depth of this practice. But okay, because this day is a final day here this year at least, so I'm emphasizing due to the day of Arba'een too, and because of this absolute reality, another practice inshallah I will discuss here now. So what is this? According to the tradition, solid tradition, accepted by everyone, Innal Hussain Misbahul Huda wa Safinatun Najat. And in another tradition, Rasulullah said, Inna al-qatl al-Husayn hararatan fi qulub al-mu'mineen lan yabrida abada. So there is a light for Imam Hussain in the heart of mu'mineen, according to the second tradition. And the first tradition said that he is the light of guidance, and through him you can attain your success. Now the practice says, as per I could understand, and again going into the background, I felt in my life that sometimes I try my best to be on the route, on the path, but something happens and I suddenly feel as I have fallen down. And then it will take me months to come back to the surface, to come back to the position which from where I had got that accident, for example. So this is a routine, I think, and I discussed with so many people, and they discussed with me. It is a routine for every religious person that this thing happens, that they are working on something, they are moving ahead. For example, the chart is moving upside, then something happens and the person feels that, okay, it's now going down. And they try their best not to go that down, but that thing happens. Then it will take them for months to come back and once again pick their spirituality, and sometimes they could not do this. Now, it happened with me too a few times. Then I thought, what is the solution to this problem? Because I work for months, something happens and I lose everything which I work for months. So there should be a solution where that solution could prevent from going down. And finally, I found that Ziyarat Imam Hussain is the solution. This is the solution. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad wa ajil farah. I could understand that Misbahul Huda wa Safinatul Najat are two great titles of Imam Hussain alayhi salam. So if someone get the blessing of Imam every day, I am sure that he can fight, or he, she can fight this phenomenon of going down and not coming up again. Because he is Misbahul Huda, he is Safinatul Najat. So as he is the one where I can anchor in my trouble and he can save me, so I thought this is very important for everyone. Then I tried to study behavior of different Urafa and different Ulama, how they are thinking about this. So I came to know, I could understand that nearly all of them accepting that no one can achieve any status in spirituality without reciting a ziyarah of Imam Hussain alayhi salam every day. They said no one can do this. And I, when I'm saying you, they said no one can do this. They literally said yes, this is not possible. So if someone is not reciting ziyarah of Imam Hussain alayhi salam every day, this is no way he could achieve his spiritual success. They could achieve their spiritual high status. So getting benefit from their experience, they could achieve a lot of things from ziyarah, but I might not achieve because of prerequisites of ziyarah, and I might not fulfill all of them, but okay, why should I lose it? if it is possible for me. So you have different ziyarat, ziyarat-e-warisa, ziyarat-e-arba'in, ziyarat-e-ashura, and then ziyarat-e-ashura has two versions, a detailed one which will take around two hours, and the summarized one where we can recite instead of 100 times, single time. So there are different ziyarat of Imam Hussain alayhi salam. What you can do, what I can do, that pick a ziyarah, maybe ziyarat Ashura, maybe ziyarat Warisa or Arba'in, and make it our habit that during 24 hours, I will do ziyarah at least once of Imam Hussain alayhi salam. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad wa Ali Muhammad. Now, when I should recite after Fajr or at Zohr or at Maghrib, when I am going to bed, it's up to you. Take the easiest one, which is easier for you, and take a time which can be a routine for you. In every spiritual practice, they say that don't change your routine. For example, you are reciting Ziyar Ashura or Ziyar Warisa after Fajr, then make it your habit to do it after Fajr. Then don't change it every day. Sometimes Fajr, sometimes Zohr. So if you are missing it, or you think that I can't do this if I make a routine for myself for a certain time, then okay, it's allowed. You can change the time. But preferred one is to do it at a single time as your routine in your life. And now, I said routine, but try your best not to make it routine in another sense, without attention. Now, because I said this thing, I will give a few minutes how to recite ziyarah. How to recite ziyarah? It can be any ziyarah. The ziyarah which you will recite after this majlis, inshallah, and ziyarat arba'in you have recited already. Recited, but any ziyarah, it has a few points. So if we pay attention on these points, I think we can raise the productivity of ziyarah. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. There are two ways of dealing something. For example, you are reciting, you are saying your prayers, and it has certain recitations. You are reciting Alhamdulillah, then a surah, then you're going to ruku, and then sajda, and that's it. There are two ways. First one, you are doing this without taking any account where you are standing, whom in front of you are standing. Now this is the key point. Do the ziyarah, and any imam you are doing ziyarah him, for him, think that the imam is standing right in front of you. Then you have a ziyarah which I can say live ziyarah, living one. It's not absent one, present one. So do ziyarah, any ziyarah, Ziyar Arba'in, or some authentic and less popular ziyarat we have. For example, Ziyarat Aminullah. It's a very good ziyarah, Ziyarat Aminullah. Or Ziyarat Ali Yasin. Ziyarat Ali Yasin for Imam al-Asr. Ziyarat Aminullah is a generalized ziyarah for any masum you can recite. Any ziyarah you are doing, and in our case, as I recommended, any ziyarah of Imam Hussein. So what you will do, you will just stand. And even not standing, he's sitting. I saw in Bahrain, they don't recite ziyarah standing. They said it is against the manner. It was in their mind. They said it is against the manner. We just sit humbly and then we recite ziyarah. We cannot stand in front of our imam. It was their manner. So either standing or sitting humbly, it's up to you. Reciting ziyarah, just imagine that imam is standing right in front of you. Is this, I'm adding something? No, I'm not adding. It's not an addition. Is this exaggerating something? No, it's not exaggeration. He's Hazir. He's Nazir. He knows everything. You go to Mashhad, you recite Ziyarah, you say, I know you are listening to my salam. I know you are giving my jawab. I can't understand it because of my own disability. This is my deficiency. And I don't listen from beyond this world. I can't see any angel there. Though they are here. Of course they are here. Too many of them. Because every one of us has at least two angels with us. So they are here, because I can't see them. They are here, I can't hear them. And Imam is replying to me, I cannot hear. This is my issue. So what you will do, you will recite ziyara, standing or sitting, up to you, according to the manners, and just imagine that Imam is standing in front of you. Now, not every time you will feel that way, but if you could think that way, I think it will be tough for you to say something. It's really tough. Just imagine, you are the whole life you are saying al ajal, and Imam appeared, and you are standing in front of him. Do you dare saying anything? We have cases. We had cases that, for example, in one of the cases, Allama Majlisi got the blessing of Imam al-Asr alayhi salam, sallu ala Muhammad wa Adiman. Ali Muhammad wa Ajil. So he was just, as he narrated, he was just shocked and he freezed himself, the point he was standing. Imam said, come closer. He was shaking, as he narrated. He said, I was shaking, shivering with fear, with respect, with dignity. And Imam again said, come closer. He said, Mawla, I can't come. My legs are not moving, actually. I can't move. I don't feel anything. Imam said, okay, come closer. Then he said, I thought as I was being pushed, and I came closer to him, and Imam just grasped Ayatollah Majlisi and hugged him, and he said, I was feeling death as I'm dead. I'm dead. I'm nowhere in this world. I'm out of this world. I could not count how many seconds, minutes, hours. I could not feel time at that time. And this is a feeling. And we can understand that. This thing can happen. I have met a few of great Urafa of our time. And I can tell you, when it is their time, it's not your time. If it is their time, and they are in a particular mood, and you are standing in front of them, you can't feel anything. So if their students are at this level, I can imagine what, I can't imagine, what will the status of Aimma Athar alayhi salam. So think about them. You are reciting, you are saying salam. When you are saying salam, okay, think about him. It's not good. I says salam to someone not thinking about him. It's against manners. So I'm telling you to teach myself, okay? I'm not saying that to you only. Actually, it's for myself to remember that this is the manner of doing ziyarah. So do ziyarah. Ziyarah to Imam Hussain alayhi salam every day and with manners. And if someone says that I can't do ziyarah with manners, should I do it or not? I'll say, okay, do it again. No problem. Do it. Why? Because if you abandon that, if you leave that, then I don't know when we'll be blessed again to do it. So don't lose the opportunity. Don't let it go. Grasp it. Do the ziyarah every day, and it will not take that much of time. I usually recommend practices which will take less time, so young guys could do that, and those who are busy in their life, they could find time for these practices. It will not take more than 3 or 4 minutes. But it can change your life. It can entirely change your life. So a few practices, and all the practices which I mentioned in a few days, they're not going to take 20 minutes even. They're not going to take 20 minutes. But I can assure you that if you do 3 or 4 things which I told you, I can assure you that it will be a change in your positive spirituality. Though it will be good before that too, but it can enhance and it can rapidly, you can rapidly grow yourself, and you can have, inshallah, a wonderful status in front of Allah subhanahu wa ta'ala, and you will feel that. These things are not just moving on a highway without looking at signs, and there is no sign not telling you how close you are coming. No, this is a highway with all the signs. all the signs. So if you are moving in the right direction, then remember you will get every sign that you are coming closer. You are coming closer. So inshallah. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. So those who are reciting Ziyarat Imam Hussain every day, I don't know before that too, but those who are starting it today, it's a very good day to start. It is the day of Arba'een, and the day of Arba'een is famous for such practices to start. And inshallah, if you do this, and we don't know, and we hope that inshallah, in our life, we could see the day of reappearance of our Imam, inshallah. So if we are reciting Ziyarah Imam Hussain, at least we have one thing to inform our Imam, to say, and to request him that, oh Imam, we were striving in the way of your grandfather, and we had a love for him, a pure love. And though we have done sins, we are not that good, we are not perfect, of course, but okay, we were striving, we were on the way, so please accept us for the sake of your grandfather. This will be our request. And you know, the family is Kareem. They are Kareem. They are generous. And Kareem, Allah has sent Kareem representatives. Kareem Nabi and Kareem Imam. So you have, alhamdulillah, karama. And the karama is a wonderful word. It's a very good word. It's a good terminology, though it might be there could be any person whose name was Kareem. But look at the meaning of Kareem. A person came to the Holy Prophet and said, O Prophet, Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad wa ajjal fal. Just I'm ending up with this English discussion. Okay. A person came to the Holy Prophet and said, O Prophet, on the Day of Judgment, will Allah Himself take all the exams, all the tests, all the askings, or the angels will do that? Companions were a bit surprised with this question. They said, does it make any difference? Angels never do any mistake. So they do it or Allah do it. Does it make any difference? He said, no, I'm asking Holy Prophet. You don't interfere. I'm asking Holy Prophet, O Prophet, will it be Allah Himself or the angels? The Holy Prophet smiled and said, Allah Himself. He said, that's good, that's good. I will get through it. They said, how is it? If angels were there, you might have had a chance. But if Allah Himself is here, he said, no, you don't know. Allah is Kareem. And I have seen those who are Kareem. You ask them forgiveness, then they forgive you. That if Allah Himself is here, I will go and tell Him, O Allah, you are Kareem. Bless me with your forgiveness. I said, I never saw any Kareem refusing anything. So I have experience with Kareem, and I know Allah will forgive me. The guys were surprised, companions were surprised. Rasulullah said, yes, he's right. He's right. If you have this expectation from Allah subhanahu wa ta'ala that He is Kareem and He has karama, and I am looking for His karama to bless me, although it should be with all the conditions, you see. If you have this expectation of karama and you prepare yourself for this dignity, then you'll be blessed and you'll be forgiven, inshallah. So, inshallah, looking at our Imam, Imam Hussain, and the wonders of Imam Hussain, which are now appearing in front of us, inshallah, we'll have this blessing from our Imam that we'll recite Ziyarah every day, and inshallah, we will get his blessings, inshallah. So once again, to convey the message of condolence to our Imam and to his grandfather and to all the family of Ahlul Bayt, Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad wa Ajil Farajah. Ab hum isko inshallah Urdu mein aghaz karenge. Ek bar phir durud bhejega Muhammad wa Ali Muhammad. Ek surah Fatiha tamam mahrumin ke liye tilawat farmayega. Alhamdulillah. الرحمن الرحيم مالك اعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير درود بيجيك محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بيجيك محمد وآل محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم عزيزان محترم چهلوم کا دن ہے اور دن ہے جس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم ان کے مصائب ان کی قربانیوں کا ذکر ہے بلا شک و شبہ آج کا دن رسول اللہ کے لیے غم کا دن ہے آج کا دن تمام خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے غم کا دن ہے لہذا ایسے ایام کے اوپر جو چہلم کے جیسے ایام ہیں جس کسی نے امام وقت کو دیکھا ہے ان کو معمولاً سیاہ پوش دیکھا ہے ان کو سیاہ لباس میں دیکھا ہے اور غم کی حالت میں دیکھا ہے اپنے امام کے حضور ان کے جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے اس غم کو ان تک پہنچانے کے لیے اس غم میں شرکت کے لیے اور ان کروڑوں انسانوں کے ساتھ شرکت کرنے کے لیے کہ جو کچھ روضہ سید الشہداء پہ پہنچے ہوئے ہیں کچھ اور پہنچ رہے ہیں یا پوری دنیا میں امام کا ذکر کر رہے ہیں درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم یہ پروردگار عالم کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ پروردگار عالم نے اربوں انسانوں میں سے 7 بلین اس وقت دنیا کے اوپر انسان ہیں ان اربوں انسانوں میں سے کسی بھی وجہ سے جس میں شاید ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس نے آپ کو اور ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ ہم کم از کم کچھ معرفت سید الشہداء کی رکھتے ہیں اب ذرا تصور کیجئے گا 7 ارب انسانوں میں سے زیادہ تر انسان شاید 6 ارب سے زیادہ ان کو نہیں پتہ امام حسین کون ہے جس طرح سے آپ کو اور ہمیں کچھ پتہ ہے ظاہر ہے کہ اگر حقیقت امام حسین کو دیکھا جائے تو ہمیں بھی کچھ نہیں پتہ ہم لوگ اس معاملے میں بہت پیچھے ہوں گے لیکن جو کچھ بھی پتہ ہے 6 ارب سے زیادہ انسان ایسے ہیں جن کو یہ کچھ نہیں معلوم ہے وہ اپنی زندگی میں مشغول ہیں ان کو نہیں پتہ کہ کس عظیم الشان ہستی کا ذکر ہے کس عظیم الشان ہستی کا نام ہے کائنات میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہوں گی صرف اربعین کی وجہ سے یہ سب کچھ الحمدللہ رب العالمین کسی حد تک ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کے بارے میں نصیب ہوا ہے اب یہ ہے کہ یہ جو خدا نے متعال نے اتنی عظیم الشان ہمیں نعمت دی ہے اور میں اسی لیے پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس کے اوپر غور کر لیں کہ نعمت کیا ہے قیمت کیا ہے اس نعمت کی. ہم لوگ شاید چونکہ ہمیشہ سے سانس لے رہے ہیں, ہمیں نہیں پتہ سانس لینا کس عمل کو کہتے ہیں. کسی کا سانس اکھڑنے لگے اس سے پوچھیں. ہمیشہ سے پانی رہا ہے تو نہیں معلوم پانی ہونا کیا ہوتا ہے. تو شکر ہے کہ ماہ رمضان میں کچھ دن روزے میں پیاسا رہنا پڑتا ہے, بھوکا رہنا پڑتا ہے, تو پتہ چل جاتا ہے بھوک و پیاس کسی حد تک کسے کہتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم چونکہ ہم لوگ پیدا ہوتے ہی امام حسین کا نام سن رہے تھے, الحمدللہ رب العالمین, تھوڑا بہت جانتے تھے دین کے بارے میں, تو شاید ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ بھئی یہ کیا نعمت ہے جو ہمارے ہاتھ میں. ان لوگوں کو تصور کریں. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ لوگ کہ جو مدتوں کے بعد مسلمان ہوتے ہیں, یا مثلا ایک انلائٹمنٹ لیتے ہیں, دوسرے فرقوں میں تھے بعد میں آتے ہیں, بعض اوقات روتے ہیں اس بات کے اوپر کہ خدا نے ہدایت دے دی ہمیں. روتے ہیں اس بات کے اوپر, بعض اوقات نہیں کثرت کے ساتھ اس بات کے اوپر روتے ہیں کہ خدا نے کتنا اچھا کیا, کتنا نصیب کیا کہ ہمیں ہدایت مل گئی. اچھا ہمیں پہلے دن سے ملی ہوئی ہے, تو ہمیں شاید اس کی قدر کم رہی ہوگی جتنا ان لوگوں کو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا نعمت ہے جو ہمارے پاس ہے. تو اور ایک ذرا سا اگر انسان دو چار جملوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, کوئی نہ مانتا ہو سید الشہداء کو, نعوذ باللہ تعالیٰ, نہیں معلوم کس یزید کو مانتا, نہیں معلوم کس بس کردار انسان کو سمجھنے لے گا یہ میرا دینی رہنما ہے, نہ رکھتا ہو معرفت امام حسین کی, نعوذ باللہ تعالیٰ. تو عزیزان محترم, عظیم الشان نعمت ہے سید الشہداء کی محبت. اب صرف یہ دیکھنا ہے یہ جو اتنی عظیم الشان نعمت خدا تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, آیا اس نعمت کے اوپر ہم سے کچھ ایکسپیکٹ کرے گا یا نہیں کرے گا, ہم سے بھی کچھ چاہے گا یا نہیں چاہے گا, وہ کیا چاہے گا ہم سے. اور اس کانٹیکسٹ میں جو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جیسے جیسے ہم ظہور کے وقت سے نزدیک ہوتے جائیں گے, بہرحال امتحانات بڑھتے چلے جائیں گے, بہرحال فتنے بڑھتے چلے جائیں گے, جیسے کہ سینکڑوں روایات یہ بات کہہ رہی ہیں. تو اس موقع پہ ہماری ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے, بہت بریف اور ٹو دا پوائنٹ اس کو بیان کریں گے. اور ہمارے پاس بہرحال کچھ ٹائم ہے, تقریباً آدھا گھنٹہ اور ہے اس کو بیان کرنے کے لیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنے بارے میں یہ سوچے کہ میں نے اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین کے حضور کوئی خدمت کرنی ہے یا نہیں, میں نے ان کو صرف اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ایک پل بنایا ہوا ہے. میں دونوں مثالوں کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں, دونوں امکانات کو. مثلا فرض کیجئے کہ مجھے زندگی کے اندر کوئی مشکل پیش آتی ہے, مثلا میری جاب کا مسئلہ ہے, میرے کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے, میری اولاد کو کوئی مشکل ہے, مجھے خود کوئی مشکل ہے, بیماری وغیرہ, تو میں ایک نظر کروں گا اور مثلا ایک کوئی خوبی کرنا چاہوں گا اور وہ مثال کے طور پر سید الشہداء کے حضور پیش کروں گا کہ میں سید الشہداء کے لیے یہ کام کروں گا اگر میری یہ مشکل دور ہو جائے. ٹھیک ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں بالکل صحیح ہے. کیا یہ کرنے سے مشکل دور ہو سکتی ہے؟ ہاں بالکل دور ہو سکتی ہے. ہو رہی ہے کیا؟ ہاں لاکھوں لوگوں کی مشکلات حل ہو رہی ہیں, لاکھوں لوگ یہ کام کر رہے ہیں, ان کی مشکلات حل بھی ہو رہی ہیں. تو مثال کے طور پر اگر مجھے اپنے کسی بچے کو سکھانا پڑے تو میں اس کو سکھا سکتا ہوں کہ بیٹا آپ جب کبھی مشکل میں پھنسیں اور آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کو کوئی مدد چاہیے تو آپ اپنے امام کو پکار سکتے ہیں, آپ اپنے امام کو پکاریے تاکہ آپ کو انشاءاللہ ان کی نصرت نصیب ہو جائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آجل. یہ جو میں نے عمل انجام دیا, اس عمل میں میں کچھ لینے والا ہوں یا کچھ دینے والا ہوں؟ میں ریسیونگ اینڈ پر ہوں, لینے والا ہوں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا, اس لینے میں کوئی پریشانی نہیں ہے, بہت اچھا عمل ہے. میں ایک, جیسے میں نے انگلش میں عرض کیا تھا, کریم خاندان سے مانگ رہا ہوں اور اس کریم خاندان نے مجھے نصیب کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سب کچھ نصیب فرمایا. اچھا, میں مر جاؤں گا تو مرنے کے بعد میں پھر میدان حشر میں پہنچوں گا یا اپنی قبر کے اندر ہوں گا اور ان سے توقع کروں گا کہ میری نصرت فرمائے, یہ صحیح ہے؟ ہاں بالکل صحیح ہے, حق ہے, شفاعت ان کا حق ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے, اور میں اگر ان کی شفاعت حاصل کر پاؤں تو یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے. میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, کبھی ہم نے ان کی خدمت کرنے کے لیے کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, کوئی قربانی دینی ہے یا نہیں دینی ہے, وہ کون سا حصہ ہے؟ اچھا, ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ کم ہے, ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے کہ بھئی یہ جو ہم بیٹھے ہیں یہ ہماری قربانی ہے, تو میں ایک بات کہوں گا کہ بھئی انہوں نے تو کربلا کسی قربانی دی ہے اور میری قربانی یہ ہے, یہ کیا قربانی ہے؟ اپنی زندگی میں سے چند گھنٹے, وہ بھی معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں جو ہم لوگوں کا اب روٹین ہے, میں آپ کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, وہ بھی اس صورت میں کہ میری جاب سے نہ ٹکرا ہے, لہذا سارے سینٹرز اپنے پروگرام جاب کے بعد رکھیں گے ورنہ مشکل ہے کہ کوئی آئے. ہم دین کی اس ٹائم میں, دین سیکھنے کی بھی کوشش اس ٹائم میں کر رہے ہیں جب ہماری دنیا سے نہ ٹکرائے, وہ دنیا کو قربان کر کے نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ, یہ مسئلہ ہے ہم لوگوں کے ساتھ. چلیے یہ مجبوری ہے, ہر روز قربان کریں گے تو دنیا کا کیا ہوگا, پھر یہ بھی سب سوچ سکتے ہیں کہ بھائی ہر روز اگر یہی کریں گے تو ہم دنیا میں فقیر ہو جائیں گے, دنیا میں ہمیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا, اللہ نے رزق حلال کمانے کو بھی کہا تو دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بے عزتی تھوڑی اٹھائیں گے, یہ بات صحیح ہے. تو ہم مثال کے طور پر اپنی دنیا کی مشغولیتوں کو فارغ کرنے کے بعد جب ہم قدرے فارغ ہو جاتے ہیں, اس ٹائم میں ہم آ کر اپنے دین سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ وہ ہماری قربانی ہے جو ہم دین کے نام پہ دے رہے ہیں؟ ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے, اہل سنت میں سے تھے, فوت ہو گئے, بڑا اچھا جملہ کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی زندگی کی میٹیریل لگژریز کو میکزیمائز کرنے کے بعد خالی وقت میں دین کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں. کتنی خدمت ہوگی؟ اچھا تو بھائی یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو خود ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں یہاں پر, یہ تو ہماری خدمت نہیں ہوئی ہے, یہ تو ہم یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہیں, اور یہ بھی ہمیں تقریباً طے شدہ بتائے کہ اس کے نتیجے میں بھی ہمیں کچھ مل جائے گا, اس کے نتیجے میں بھی مل جائے گا. چلو یہ ہو گیا. اب سوال یہ بھائی, وہ جو قربانی ہوتی ہے, وہ جو خدمت کرنی ہوتی ہے, وہ قربانی کب ہے, وہ خدمت کب ہے, اور ایسی کوئی جگہ کون سی جگہ ہوگی جہاں پہ میں یہ کہہ سکوں کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے یہ میری وہ قربانی ہے جو میں اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ مجمعین کی خاطر دینا چاہتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اور اسی میں یہ بھی اضافہ کرتا چلوں کہ جب میری جان خطرے میں پڑتی ہے تو میں ملک بھی چھوڑ دیتا ہوں, کہ بالآخر جان بچانا بھی تو واجب ہے, ادھر بھی میں نہیں رکنے کو تیار ہوں کہ بھئی کم سے کم میں ایک محاذ سنبھالوں گی. ہاں ٹھیک ہے, میں نے اہل بیت کی خاطر ایک محاذ سنبھالا, چلو وہ بھی میں نے نہیں کرا, میں ادھر آ گیا, کوئی مسئلہ نہیں, وہ بھی برا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہر انسان کو اپنی جان بچانی ہوتی ہے. سوال یہ ہے وہ قربانی کب آئے گی, اور قربانی آ کیسے سکتی ہے؟ اب اس کو آپ کو اور مجھے اپنی زندگی میں سوچنا پڑے گا. کیوں؟ مجھے ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے بھائی, میں زیادہ تر اسپورٹس وغیرہ سے دور رہنے والا آدمی ہوں, میری زندگی میں اسپورٹس وغیرہ نہیں ہے, نہ میں فٹ بال کھیلتا ہوں, نہ میں کوئی ٹریک اینڈ فیلڈ میں ہوں, میری لائف میں نہیں ہے. اچھا اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی یہاں پہ ایک میراتھن ہوتی ہے, آپ جو ہیں وہ اس میں شرکت کر لیجیے, صحیح ہے, ابھی دسمبر ہے مثلا, فرض کر لیجیے مارچ میں ہوتی ہو, تو کوئی کہے کہ بھائی مارچ میں ایک میراتھن ہوگی تقریباً 40-45 کلو میٹرس کی, اس میں آپ شرکت کر لیجیے, اور میں آپ سے کہوں کہ ہاں میں کر لوں گا, اس کے بعد میں کوئی تیاری نہ کروں, جیسا کہ میں ابھی ہوں ویسے ہی رہوں, اور میں مارچ کا انتظار کروں کہ جب میراتھن آئے گی تو میں اس میں شرکت کروں گا, اور انشاءاللہ میں فلائنگ کلرز کے اندر اس کو میں حاصل کر لوں گا, کوئی چانس ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی چانس نہیں ہے. کیوں بھائی؟ نہ آپ ابھی بھاگ رہے ہیں, نہ آپ کو بھاگنے کی پریکٹس ہے, اور نہ اس بیچ کے ٹائم میں آپ بھاگنے اور پریکٹس کا کوئی شیڈیول بنانا چاہ رہے ہیں, تو یہ 40 کلومیٹر 45 کلومیٹر کی ریس آپ جیتیں گے کیسے؟ بہت لاجیکل ہے, ایبسولیوٹ لاجیکل ہے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں, نہ ہم نے کوئی قربانی دی ہے, نہ کسی بڑی قربانی کی پریکٹس کر رہے ہیں, اور امام آئیں گے اور میں لشکر میں شامل ہو جاؤں گا اور دنیا کی سب سے بڑی قربانی دے دوں گا, یہ کیسے ہوگا؟ 40 کلومیٹر کی میراتھن بغیر تیاری کے نہیں ہو سکتی ہے, اور امام عصر کی نصرت بغیر تیاری کے ہو جائے گی, یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں میراتھن میں فرسٹ آنے والا ہوں, آپ کہیں گے بھائی یہ اب تو پریکٹس بھی کر لو تب بھی پاسبل نہیں ہے, کیونکہ تمہارے سامنے جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ سالوں بھاگ رہے ہیں. صحیح ہے. اب میں آپ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی یہ جو اتنا بڑا امتحان ہونے والا ہے, یا تو نعوذ باللہ میں نے اور آپ نے سوچا ہے نعوذ باللہ تعالیٰ کہ بھائی ابھی امام تشریف نہیں لا رہے. اچھا ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ بالکل اس طرح نہیں سوچ سکتے, آپ کو ایسے سوچنا ہے کہ امام کل نہیں آ رہے آج ہی آ رہے ہیں. اگر میں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی امام نے آج ہی آنا ہے, فرض کر لیتے ہیں, تو سوال یہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں قربانیوں کی پریکٹس نہیں کی ہے یہ قربانی دے گا کیسے اور اس معرکے میں جیتے گا کیسے؟ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اسٹینڈرڈز بھی کم نہیں ہوں گے. ایک دفعہ تو ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ بھائی ایک ایسے ہم کام کی بات کر رہے ہیں جس کا کوئی کرنے والا ہوگا ہی نہیں, میں لیسٹ اور منیمم اسٹینڈرڈ پر بھی میں پاس ہو جاؤں گا. اب میں تھوڑا سا اسٹینڈرڈس کو بتانے کے لیے ایک آدھ جملہ ایک آدھ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اور میرا خطاب ان دوست احباب سے ہے اور ان یہاں پہ تشریف فرما لوگوں سے ہے جو امام کی تشریف آوری کو سیریسلی سوچتے ہیں کہ ہونے والی, اور اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں میں تو سوچ رہا ہوں کہ پتہ نہیں کب ہوگی, پھر تو ظاہر مجھے اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہیے اس معاملے کے اوپر چونکہ اس کی پرائرٹیز کچھ اور ہیں. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ہاں امام کی تشریف آوری کسی بھی وقت ممکن ہے, اگر ایسا ہے تو پھر اس کے سامنے میں یہ واقعہ رکھنا چاہ رہا ہوں. اچھا واقعہ کافی تفصیلات کے ساتھ ہے, وقت انتہائی کام ہے تو میں ان تفصیلات کو سب کو ڈراپ کرتا ہوں اور وہ بس اتنا سا ایک حصہ لے لیتا ہوں کہ ایک آدمی ایک مولانا تھے ایک عالم تھے, وہ نماز پڑھایا کرتے تھے. نماز پڑھانے میں مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان کھڑے ہو کے درس دیا انہوں نے, اور درس یہ دیا کہ بھائی یہ جو تم کہہ رہے ہو نا الاجل الاجل امام تشریف لائیں امام تشریف لائیں, یہ جو امام تشریف لائیں گے نا یہ بہت سخت ٹیسٹ لیں گے, اپنے آپ کو تیار کرو اس کے لیے تیار کرو ورنہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اچھا انہوں نے جملے بہت دفعہ کہے تو نیچے کچھ لوگ موجود تھے وہ چڑھ گئے, کہنے کہ یہ مولانا ہمیں بہت ڈرا رہے ہیں. تو ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ دیکھو مولانا یہ جو امام ہے نا یہ بالآخر اہل بیت کی نسل سے ہیں اور یہ نسل معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے والی نسل ہے, اور یہ جو خاندان ہے نا یہ اتنا سخت نہیں کرے گا جتنا آپ کہہ رہے ہو. اچھا ایک اور آدمی کھڑا ہوا اس نے کہا ہاں مولانا یہ آپ بہت سخت کر رہے ہیں, آپ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے, یہ بہت آسان ہوگا اور امام قبول کر لیں گے. اچھا تیسرا کھڑا ہوا اس نے ایک اور الزام لگا دیا, اس نے کہا اصل میں تم مولویوں کو یہ پروا لگی ہوئی ہے کہ امام آ گئے تو ہمارا کیا ہوگا, اس لیے تم لوگ سب لوگ مولانا حضرات مل کر لوگوں کو امام سے ڈراتے رہتے ہو, اس طرح کا ایک الزام لگا دیا. اب وہ مولانا بہت ہی پرہیزگار انسان تھے, وہ سنتے رہے اور سب کو لوگوں کو بتاتے رہے کہ نہیں بھائی میرا کیسے ایسے ارادہ ہو سکتا ہے, میں تو ساری زندگی اپنے امام کی خدمت کی ہے. اب لوگوں نے خوب ان کو برا بھلا سنایا. اچھا وہ بیچارے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لوگ میری نہیں سننا چاہ رہے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں. جب وہ گھر جانے لگے تو ان کے دل میں صرف یہ بات آ رہی تھی کہ میرا تو کچھ نہیں ہوگا, کہیں واقعی ایسا تو نہیں کہ میں نے لوگوں کو اپنے امام سے دور کر دیا. تو وہ اس بات پہ پریشان ہونے لگے کہ میں نے اپنے شاہی ایسا تو نہیں کہ میں نے کوئی غلطی کر دی, میں نے دین میں زیادہ ٹف ہو کر کچھ چیزیں کہہ دیں تو لوگ اپنے امام سے دور نہ ہو گئے ہوں. تو وہ اس بات کے اوپر کافی پریشان ہوئے. وہ گھر آئے اور انہوں نے گھر آ کر اپنی عبادات کرنا شروع کی کہ خدایا معاف کر دے اگر میں نے غلطی کی ہے اور ان لوگوں کو دین کے اوپر باقی رکھے. یہ جو صحیح دیندار لوگ ہوتے ہیں نا ان کے اندر ایک عجیب حوصلہ ہوتا ہے, ایک عجیب ان کا پیشنس ہوتا ہے. آپ نے شاید منصور حلاج کا نام سنا ہوگا, منصور حلاج کے بارے میں غلط چیزیں بھی بہت کچھ مشہور ہیں لیکن بہر حال پازیٹیو چیزیں بھی اس کے بارے میں ہیں. منصور حلاج کا ایک تو دعویٰ جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے, اس کا دعویٰ کچھ اور تھا, لوگوں نے کچھ اور سمجھ لیا اس کو. بہرحال شرک کے اوپر انہوں نے اس کو پنش کیا, اور جو پنشمنٹ دی وہ بڑی عجیب و غریب تھی. پنشمنٹ یہ تھی اس کی کہ اس کو 100 کوڑے لوہے کے تاروں کے مارے جائیں گے. اچھا جو لوہے کے تار ہوتے ہیں اس کو درہ خاردار کہتے تھے اس زمانے میں, وہ اس میں کیلیں لگی ہوئی ہوتی ہیں جیسے لوہے کی کیلیں ہوتی ہیں, تو وہ جب ایک آپ یوں مارو کسی کی کمر پہ نا تو بوٹیاں نکل آتی ہیں, پھر گوشت نکل آتا ہے اس کے ساتھ. 100 بیچارے کو مارے گئے. تو جب اس کو کوڑے لگ رہے تھے اس زمانے میں ہی ہوتا تھا کہ سٹی کے سینٹر میں ایک تھوڑا سا پلیٹ فارم بنا ہوتا تھا, تھوڑا سا ریز پلیٹ فارم, اس پلیٹ فارم پہ یہ ساری ایسی کاروائیاں ہوتی تھیں تاکہ پبلک نیچے کھڑے ہو کے سب کو دیکھ لے. وہ تو اس کو جب 100 درے پڑ رہے تھے تو لوگوں کے اوپر اس کی بلڈ اور گوشت کے ٹکڑے گر رہے تھے, اتنا برا اس بیچارے کا حشر کیا انہوں نے منصور حلاج کا. تو پہلے تو یہ سزا دی. اب کچھ بچے یہاں پہ جو ویسٹ کے ہیں وہ تو ظاہر ہے اتنی وائلنس سن کے بھی گھبرا جائیں گے, لیکن دین کی راہ میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے جانور قربان کرو کھڑے اور دیکھو, کہتا خود بھی چھری پہ ہاتھ رکھو مستحب ہے, قصائی کا پیشہ مستحب نہیں ہے، بچر ہونا مستحب نہیں ہے، لیکن عید کے دن، عید قربان کے دن جانور کے گلے پر چھری چلتے وقت اس چھری پہ ہاتھ رکھنا مستحب ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے ایک راز ہے کہ خود ہم خدا سے وعدہ کرتے ہیں، خدایا آج جانور قربان کر رہے ہیں، کل ضرورت پڑی تو اپنے آپ کو بھی قربان کر سکتے ہیں، کل ضرورت پڑی اپنے آپ کو قربان کریں گے. یہ جو خون بہ رہا ہے نا، یا تو آج تو جانور کا خون بہ رہا ہے، کل ضرورت پڑی اپنا خون بھی بہائیں گے. یہ بات ہوتی ہے، تیاری کی بات ہوتی ہے. تو اب وہ بچے جو ہیں وہ بعض اوقات بالکل نہیں سمجھ پاتے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کیوں کہہ رہے ہیں ہم. تو بہرحال جو منصور حلاج کو پہلے تو کوڑے پڑے، اس کے بعد جناب علی اس کی سزا میں لکھا تھا، پہلا اسٹیج ہو گیا، اب دوسرا اسٹیج کھلا. اس دوسرے اسٹیج میں لکھا تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے اسکن کو یہیں پہ سی دیں. کیوں؟ تاکہ بلڈ نہ نکل جائے، مر نہ جائے، پین ہو، ٹارچر ہو. ہاتھ پاؤں کاٹے اس کے اور اس کو کھال کو سی دیا تاکہ بلڈ اندر رہے اور یہ ٹارچر رہے. وہ بھی ہو گیا. اب یہ بیچارہ وہاں پہ پڑا ہوا تھا. اب تیسری پنشمنٹ جو تھی وہ بہت ہی عجیب تھی، اور وہ کیا تھا؟ پیچھے سے اس کی اسکن کاٹی جائے. اب منصور تیسری پنشمنٹ کے لیے تیاری کر رہا تھا، اور یہ جو کھڑا ہوا تھا تو دو واقعات ہوئے وہاں پر، بیان کرتے ہیں. ایک تو یہ ہوا کہ اس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے. اچھا، اس کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ سارے اس پلیٹ فارم کے نزدیک کھڑے تھے، بیچارے کچھ نہیں کر سکتے تھے. وہ ان میں سے ایک نے دیکھا کہ اس نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ اپنے چہرے کے اوپر رگڑ لیا، چہرے کے اوپر کٹا ہوا ہاتھ رگڑا. تو اپنے اس نے اپنے ٹیچر سے پوچھا، کہا استاد یہ کیوں کیا آپ نے؟ تو اس نے کہا کہ خون نکل گیا تھا تو میرا کلر جو تھا وہ فیڈ ہو رہا تھا، تو میں نے اس کو دوبارہ ریڈ کیا ہے تاکہ میں دنیا کو بتاؤں میں ڈروں گا نہیں، ڈرا نہیں ہوں. کوئی میرے چہرے کا فیڈڈ کلر دیکھ کر یہ سمجھے گا میں ڈر گیا، تو میں نے اس کو ریڈ کیا ہے اور میں بتا رہا ہوں کہ میں ڈرا نہیں ہوں، میں ویسے ہی منصور ہوں، میں ڈٹا ہوا آدمی ہوں. اتنا سخت آدمی اپنے ارادے کے اندر تھا یہ. اس کے بعد تھرڈ پنشمنٹ کے لیے تیاری ہو رہی تھی، اس کو پتا تھا تھرڈ پنشمنٹ ہوگی، میں بچوں گا نہیں، سارے پیچھے ساری اسکن اترنی تھی. اس نے ہاتھ کٹے بھی اٹھائے اور دعا کی. جو اسٹوڈنٹس کھڑے تھے نا انہوں نے اس کی دعا سنی. اس نے کیا دعا کی؟ اچھا، لوگ سارے خوش ہو رہے تھے، خوش ہو رہے تھے اس کو دیکھ دیکھ کے. اس نے کیا دعا کی؟ کہنے لگا، اے اللہ یہ لوگ جو خوش ہو رہے ہیں نا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ تیرے دشمن کو مار رہے ہیں، انہیں سزا مت دے. کہنے لگا، خدایا یہ جو خوش ہو رہے ہیں نا میرے خلاف، یہ تیری محبت میں خوش ہو رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تیرے دشمن سے لڑ رہے ہیں، میں تو تیرا دشمن نہیں ہوں، لیکن یہ سمجھ رہے ہیں میں تیرا دشمن ہوں، تو ان کو سزا مت دے، کوئی بات نہیں، کرنے دے. یہ ان لوگوں کے اندر حوصلہ ہوتا ہے. اب سوچو ان کے اندر ایسا ہوتا ہے نا تو معصوم کے اندر کیا ہوگا. ان کا دل بڑا وسیع ہوتا ہے. وہ جو مولانا تھے جب ان کو ٹھیک ٹھاک سننے کو مل گئیں تو وہ گھر گئے، انہوں نے کہا، اے اللہ مجھے ان لوگوں سے تو کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے ان سے کوئی شکوا نہیں ہے، انہوں نے تیرے امام کی محبت میں مجھے گالیاں دی ہیں، کوئی بات نہیں، یہ دین سے دور نہ چلے جائیں، دین سے دور نہ چلے جائیں. اب یہ باتیں کر رہے تھے، ایک آدمی نے نوک کیا، انہوں نے کھولا تو وہ جانماز لے کر آیا تھا جس کے اوپر وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، وہ بھی اس نے یوں پکڑی ہوئی تھی، تو یوں کر کے پھینکا اور کہنے لگا، یہ اپنی نجس جانماز بھی اپنے پاس رکھو. چلا گیا گالیاں دیتا ہوا. تو بیچارے اور ڈپریس ہو گئے کہ پتہ نہیں اب یہ نماز بھی پڑھے گا نہیں پڑھے گا. تو اس دوران میں بہرحال انہوں نے عبادتیں کیں اور سو گئے. تقریباً مڈ نائٹ میں ایک اور دفعہ نوک ہوئی، تو انہوں نے پوچھا کون ہے، تو وہی آیا تھا جس نے جانماز پھینکی تھی، کہنے لگا میں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اب میری کوئی چیز نہیں بچی ہوگی وہاں پہ، اب کیا کرنے آئے ہو؟ کہنے لگا، نہیں میم آپ کھولیں، آپ دروازہ کھولیں. کہا، نہیں میں نہیں دروازہ کھول رہا. کہنے لگا، آپ کو آپ کے جد امجد کی قسم دروازہ کھولیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے دروازہ کھولا تو ان کے پاؤں میں گر گیا. کہنے لگا، میں معافی مانگنے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، تم نے کچھ کیا میں نے برا نہیں مانا، اب تم معافی مانگتے ہو اس پہ بھی موسٹ ویلکم، کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا، میں بھی سو گیا تھا تو میں نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا؟ کہنے لگا، میں نے خواب دیکھا جیسے امام تشریف لے آئے، جیسے امام تشریف لے آئے اور انہوں نے انعام، اللہم صلی اللہ محمد آل محمد دل فرد صلی، البتہ خواب میں تھا. اللہ حقیقت میں بھی دیکھنا نصیب فرمائے ان شاء اللہ. کہنے لگا کہ میں نے دیکھا جیسے خواب میں امام آئے اور میری باری آئی ہے ان کے کیمپ میں جانے کی. کہنے لگا میں بہت ڈر رہا ہوں. تو میں کیمپ میں گیا, میں کیمپ میں گیا تو انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا کہ تم ہمارے ماننے والے ہو. میں کہا جی. کہا کہ تم ہمارے لشکر میں آنا چاہتے ہو. میں کہا جی میں آنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ لیکن تمہیں پتہ ہے ہمارے لشکر میں آنے کے لیے شرائط ہوتی ہیں, ہماری کنڈیشنز ہیں کچھ, تم ان کے بغیر نہیں آ سکتے. اس نے کہا فرمائیے. فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس جتنا بھی مال ہو سارا پاک ہونا چاہیے, غلط مال کے ساتھ تم ہمارے لشکر میں نہیں آ سکتے. اس نے کہا میں تیار ہوں. امام نے کہا کہ تمہیں یاد ہے تم نے جو بزنس شروع کیا تھا اس بزنس میں کچھ غلط پیسہ شامل تھا, کچھ پیسہ تم نے غلط طریقے سے حاصل کیا تھا, اس سے یہ سارا بزنس شروع کیا تھا جس سے اب تمہاری ساری زندگی گزرتی ہے. کہنے کا مولا مجھے یاد ہے اس پیسے میں خرابی تھی. تو میں یہ بزنس تمہارا نہیں ہے, یہ سارا تم نے حرام کما لیا, اب اس سب سے ہاتھ دھونا پڑے گا. کہنے کا میں تیار ہوں, میں تیار ہوں, میں یہ سارا چھوڑنے کو تیار ہوں. امام فرماتے ہیں جو تمہارا گھر ہے نا یہ تمہارے باپ نے تمہیں دیا تھا, تمہارے باپ نے بھی غلط طریقے سے کمایا تھا, یہ گھر بھی تمہارا نہیں ہے. کہنے کا ٹھیک ہے. امام نے فرمایا کہ اس پیسے سے جتنا کچھ تم نے بنایا ہے سب غلط ہے, ان میں تمہاری اولاد بھی ہے, اس کو بھی تم نے وہی حرام کھلایا. اب اس اولاد کو کچھ ایسی سختیاں گزارنی پڑیں گی جو امام نے بیان کی, میں نہیں بیان کر رہا. خواب ہے؟ کہنے کا جیسی میں نے سنا میں نے اچانک کھڑے ہو کر ان سے کہا کہ اگر آپ آل محمد کے ہوتے تو آپ کچھ تو رحم کرتے. تو کہنے کا اچانک میری آنکھ کھلی اور کسی نے مجھ سے کہا کہ اب پتہ چلا کہ امام کا عدل کتنا ہے. اب سمجھ میں آئی؟ اور تم نے اس مولوی کو اتنا ڈانٹا تھا کہ وہ سختی کریں گے, تمہیں نہیں پتا جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کی کنڈیشنز کیا ہوں گی. تم کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ ظلم کا سارے کا خاتمہ ظلم کے ساتھ ہوگا؟ ظلم کا خاتمہ عدل سے ہوگا. اچھا میں آپ سے عرض نہیں کر رہا ہوں, صرف اپنے آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں, آپ یہ نہیں سوچیے, میں بھی اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھو بھائی یہ بہت سخت معاملہ ہے. اگر ہم اپنے امام کو کہہ رہے ہیں کہ تشریف لائیں اور وہ امام پوری دنیا کے ظلم سے لڑیں گے تو وہ ہمارے ظلم کو قبول کر لیں گے کیا؟ نہیں ہوگا. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی, فرض کر لیں میں کہہ رہا ہوں میں اپنی اولاد پہ ظلم کر رہا ہوں, اہل خانہ کے حقوق نہیں دے رہا, یا الٹا کر لیجئے اولاد ہے جو اپنے والدین کے حقوق نہیں دے رہی ہے, یا مثال کے طور پر دنیا میں اور دسیوں چیزیں جو یہاں پہ ہم لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں ایکسکیوزز کے ذریعے سے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, آیا واقعا ہم سمجھ رہے ہیں امام قبول کر لیں گے؟ ہم یہ سوچ رہے ہیں؟ اچھا اگر یہ معاملہ اتنا ہی آسان ہوتا تو 1100 سال گزارنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو پھر 1100 سال کیوں لگے؟ بھائی اتنے ماننے والے کہ امام کا کام شروع ہو جائے وہ تو 1100 سال سے تھے اتنے ماننے والے, 1100 سال کیوں لگ گئے پھر غیبت کے اندر؟ اس کا مطلب یہ کہ جو ہم سادہ سادہ سمجھ رہے ہیں, آسان آسان سمجھ رہے ہیں, یہ آسان آسان نہیں ہے, یہاں پہ کچھ شرائط ہیں. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا ہمیں اصلاح کی توفیق نہیں دے گا. ممکن ہے آپ نے جو ابھی سنا ہو آپ اس سے اپنے اندر کچھ امپروومنٹ لائیں, کل آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ امام کی نصرت میں شامل ہو جائیں اور آج رات اس قابل ہو جائیں. ممکن ہے کہ آپ اپنے دل میں جو احساس کر رہے ہوں کہ نہیں مجھے کچھ کر لینا چاہیے, شاید یہ امام کو پسند آ جائے اور امام آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو رہنمائی کر رہا ہوں. لیکن عزیزم یہ مجھے ایک بات پتہ ہے کہ میں کچھ نہ کروں اور امام کے لشکر میں پہنچ جاؤں گا, نہیں یہ نہیں ہوگا, مجھے محنت کرنی پڑے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امام لطف و کرم نہیں کریں گے, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لطف و کرم نہ کریں, وہ ہم پہ لطف و کرم کر رہے ہیں جبکہ ہم گناہگار ہیں, ابھی بھی ان کا لطف و کرم ہے تو ہمارا معاملہ چل رہا ہے. تو اگر میں ان سے کہوں کہ مولا میں اپنی زندگی میں صحیح کرنا چاہتا ہوں چیزوں کو, تو کیا وہ عنایت نہیں کریں گے؟ ہمیشہ کیے تو یقیناً فرمائیں گے. تو اگر یہاں پہ کوئی ہے اور وہ یہ سوچتا ہے, فرض کر لیجئے کہ بھائی مجھے اپنی زندگی میں کچھ چیزیں صحیح نظر نہیں آ رہی ہیں کہ مجھے صحیح کرنا پڑے گا, اور میں ان دوستوں سے احباب سے کہوں گا جو ابھی نسبتاً جوانی کی زندگی میں ہیں کہ اپنی زندگی میں اپنے امام کو خوش کرنے کے لیے کچھ کرو, کچھ غلطیوں کو چھوڑ دو. اتنا عظیم الشان خاندان, اتنی بڑی کربلا کی قربانی, ان کے وارث کی عظمت, اور میں سب سے دور رہ جاؤں چونکہ میں چند گناہ کر رہا ہوں. نعوذ باللہ تعالی, ان گناہ کو کیوں نہیں چھوڑ رہا میں؟ کیوں اپنے آپ کو بلاوجہ میں امام سے نعوذ باللہ تعالی کچھ فاصلے پہ رکھا ہوا ہوں؟ امام نے ہمیں محبت دی ہے, امام نے ہمیں نظر لطف کیا ہے. آپ الحمدللہ جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں, آپ سید الشہدا کی عزاداری کی تشریف لائیں, امام کے لطف و کرم سے آئے ہم لوگ, ورنہ کیسے ہم لوگ کر سکتے تھے؟ تو عزیزان محترم, آپ ذمہ داری کو احساس فرما رہے ہیں, اس ذمہ داری کو لیتے ہوئے اپنے امام کی نصرت کے لیے کچھ کر کے دکھائیں. مثلاً خدا نہ کرے کیا کر کے دکھائیں, مثلاً خدا نہ کرے کوئی غلط کام آپ کو زندگی میں نظر آ رہا ہے کہ بھائی یہ میری زندگی میں غلط ہے, اسے نہیں ہونا چاہیے, آج آپ عہد کر سکتے ہیں کہ آج اربعین کے دن اپنے وقت کے امام کو خوش کرنے کے لیے میں فلاں فلاں چیز کو چھوڑ دوں گا. یہ کر سکتے ہیں؟ کون سی چیز امام کی محبت سے بڑھ کر ہے؟ اور اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں فلاں چیز چھوڑ دوں گا میری زندگی میں مزہ ختم ہو جائے گا, تو میں قسم کھانے کو تیار ہوں جتنا چھوڑنے میں امام کی محبت کا مزہ آئے گا وہ کسی بھی غلط چیز کی محبت سے کئی گنا زیادہ ہوگی. ان کی محبت ایسا مزہ رکھتی ہے کہ لوگ اپنی گردنیں کٹوانے کو تیار رہتے ہیں, ان کی محبت اتنا مزہ رکھتی ہے. لوگ سید الشہداء کے نام پر جو عاشور میں جمع ہوئے تھے, آیا جبر سے جمع ہوئے تھے یا محبت سے جمع ہوئے تھے؟ آیا ان کو کسی نے کہا تھا کہ جاؤ یا ان کا دل کہہ رہا تھا کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے؟ سب کا سب لطف کے ساتھ تھا, سب کا سب محبت کے ساتھ تھا, اور سب میں ان کے لیے مزہ تھا. عزیزان محترم, ہمارے پاس ایک موجود ہیں صحابی کہ جو کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے مقابلہ کرتے ہیں, اس کے دربار میں اس ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے حسین کے ساتھ وہ کچھ کیا, میں نے اپنی زندگی میں حسین کا مقام دیکھا ہے. یہ رات کو ان کے گھر پہ حملہ کرواتا ہے عبید اللہ ابن زیاد, اور اس بندے خدا کو محاصرے میں پکڑ لیتا ہے. نابینا بھی تھے بیچارے, نابینا تھے, اور اولاد میں کوئی لڑکا نہیں تھا, لڑکیاں تھیں ان کی اولاد میں. تو یہ اس کے گھر پہ رات پہ حملہ کرواتا ہے, اور حملہ کروانے کے بعد ان کو پکڑ لیتا ہے, اور پکڑنے کے بعد ایک ایک کر کے ہاتھ پاؤں کاٹتا ہے. اب اس مظلوم بیچارے کی بیٹی یہ منظر دیکھ رہی تھی. اب وہ جب وہ دشمنوں نے حملہ کیا تھا, یہ نابینا تھے تو شمشیر لے کے کھڑے ہو گئے, تو بیٹی بتاتی تھی کہ بابا سیدھے ہاتھ سے حملہ ہو رہا ہے, ابھی الٹے ہاتھ سے حملہ ہو رہا ہے. یہاں تک کہ بیچارے پھنسا لیے گئے. ان کے ساتھ جب یہ ستم ہوا تو ان کی بچی بہت بیچاری گھبرائی, اور اس نے ایک جملہ کہا خدا سے کہ خدایا کاش تو نے مجھے مرد بنایا ہوتا تو میں اپنے باپ کی نصرت کرتی, ابھی میرے پاس یہ طاقت نہیں ہے. تو ان کے باپ نے جو زمین پہ پڑے ہوئے تھے اپنی بچی سے کہا کہ اگر تو یہ سمجھ رہی نا کہ کٹنے سے مجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے, تو میں تمہیں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں خارش کے برابر بھی احساس نہیں ہو رہا, نہیں ہو رہا احساس. تم دل چھوٹا مت کرو, مجھے اس کٹنے کی کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے. یہ خدا کا لطف ہے. اگر کوئی امام کی راہ میں قربانی دے رہا ہے, اللہ آیا اس کو نہیں نوازے گا؟ تو آپ ماشاءاللہ عزیزان حسن جو یہاں پہ جوان تشریف فرما ہیں, اور آپ سچی ترین محبتوں کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں, اور اس امام کی محبت میں آئے جس نے علی اکبر قربان کیا, اس امام کی محبت میں آئے جس نے اپنے جگر کے ٹکڑے قربان کیے, اس امام کی محبت میں آئے جس نے علی اصغر کو قربان کیا. انسان قربانیوں میں کیا چاہتا ہے, کس مقام کو دیکھنا چاہتا ہے, سب کچھ سید الشہداء کے حضور, سب کچھ سید الشہداء کے لیے. اور کون سید الشہداء؟ وہ جس کی ماں فاطمہ ہے, وہ جس کی ماں فاطمہ. واللہ اگر سید الشہداء کے مقام اور منصب میں اگر یہ ایک جملہ ہی ہوتا کہ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے, تو یہی کافی تھا. یہ رسول اللہ کا نواسا ہے,
और कितना अजीब वो मकाम होगा। अल्लाह के रसूल एक मौके पर बीबी उम्मे सलमा के घर आए और उम्मे सलमा से कहा कि उम्मे सलमा, मैं थोड़ी देर आराम करूँगा, कोई आए तो उसे कह देना कि रसूल अल्लाह आराम कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद आँख खुलती है, उम्मे सलमा से कहते हैं, उम्मे सलमा मुझे लग रहा है मेरा हुसैन कहीं रो रहा है। उम्मे सलमा कहती हैं, अल्लाह के रसूल ऐसा ही है, हुसैन आए थे, उन्होंने कहा मुझे अपने नाना के पास जाना है, मैंने कहा कि आपके नाना आराम कर रहे हैं, वो दोबारा आए और इसरार किया कि मुझे जाना है, मैंने आपके हुक्म के मुताबिक उनसे कहा कि वो आराम कर रहे हैं, हुसैन ने जो ये सुना तो रोने लगे। अल्लाह के रसूल तड़प गए, उम्मे सलमा से कहा कि उम्मे सलमा हुसैन का मामला कुछ और है, मेरा हुसैन जब भी मेरे पास आए फौरन मेरे पास लेकर आओ, मैं हुसैन के रोने को बर्दाश्त नहीं कर सकता, कभी इमाम हुसैन के रोने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अजीज़ो आलम था, सैयदुल शुहदा के रोने को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अल्लाह के रसूल ने नहीं मालूम कितनी दफ़ा सैयदुल शुहदा के सीने पर बोसे लिए जहां तीरों की बारिश हुई भी थी। सैयदुल शुहदा के कभी सीने का बोसा लेते थे, कभी गले का बोसा लेते थे। असहाबे रसूल देखकर परेशान हो जाते थे कि अल्लाह के रसूल क्यों ये काम कर रहे हैं। जब करबला हुई तो राज खुला कि जहाँ जहाँ रसूल अल्लाह ने बोसे लिए थे, अब वो जिस्म मुबारक जख्मों से भरा हुआ था। इमाम हुसैन काफले इश्क को लिए, और अजीज़ो हकीकत ये है कि अगर करबला के अंदर इंसान इस पहलू के ऊपर गौर करे कि सैयदुश्शहदा के मसाइब क्या थे, सैयदुश्शहदा के मामलात में तो यही बहुत था, लेकिन अगर इंसान इस पहलू को सोचे कि जो कुछ करबला के बाद हुआ वो क्या था, वो कायनात की इतनी अज़ीम क़ुरबानी थी। अब बस मैं आपकी ख़िदमत में अगर अरबईन के हवाले से अर्ज़ करूँ, अज़ीज़ो अरबईन में लाखों करोड़ों लोग सैयदुश्शहदा के रोज़े की तरफ जा रहे हैं। ये लोग कुछ इमाम हुसैन के रोज़े पर पहुँच चुके होंगे, कुछ पहुँचने के लिए बेताब होंगे। ये सब किसकी याद में है? ये बीबी ज़ैनब की याद में है, जो अपने भाई के रोज़े की तरफ अरबईन के दिन पहुँच रही हैं। अज़ीज़ो अगर जब इमाम के रोजे पर पहुंची होंगी, क्या सोचा होगा, क्या कहा होगा? तो मैं सिर्फ चंद जुमले में अर्ज करना चाहूंगा, मेरे ख्याल में पहली चीज ये कही होगी कि भैया आपने एक बच्ची अमानत में दी थी, एक बच्ची अमानत में दी थी, हम आ गए हैं, लेकिन वो बच्ची नहीं आ सकी है, वो जिंदाने शाम में रह गई है। और कितना अजीब दिन वो दिन हुआ होगा जब अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम जिंदान से आज़ाद होकर जा रहे होंगे। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ होगा, लेकिन मुझे यकीन है एक एक बीबी ने आकर सकीना की कब्र पे, सैयदुश्शहदा की यतीम बच्ची की कब्र पर फातिहा पढ़ी होगी और दिलासा दिया होगा कि हम तेरे बाबा के पास जा रहे हैं, तेरे बाबा को तेरी मजलूमियत का पैगाम सुनाएंगे। नहीं मालूम वो कौन सा कठिन वक्त हुआ होगा जब अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम ने उस यतीमा को अलविदा किया होगा, और आज जब तमाम के तमाम सैयदुश्शहदा के रोज़े पर जमा हुए होंगे, तो अजीज़ो एक एक का मातम दोबारा हुआ होगा। किसी ने अली अकबर का मातम करना है, किसी ने कासिम का मातम करना है, किसी ने हुसैन की यतीम बच्चियों का मातम करना है, और यकीन सब ने मिलकर अली असगर का मातम किया होगा। ये तमाम मसाहिब सबको याद आए हुए होंगे। और अजीजों, अगर कोई बरसों के बाद मिलता है, मुश्किलात के बाद मिलता है, तो अपने मसाहिब सुनाता है, दूसरे की मुश्किलों को सुनता है, लेकिन अजीजों मुझे नहीं मालूम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने भाई को क्या बताया होगा कि तुम्हारी बहन कूफा के बाजारों में गई है, तुम्हारी बहन शाम के बाजारों में गई है, और मौला सैयद सज्जाद نے اپنے بابا سے کیا کہا ہوگا کہ میرے بابا آپ کے بعد میں نے دین کی حفاظت کے لیے توق اور زنجیروں کو پہنا, میں بازاروں میں گیا, میں درباروں میں گیا, میں نے دشمنوں کا سامنا کیا. عزیزو ایک روایت کے مطابق, ایک روایت کے مطابق آج کا دن سر حسین بھی لایا گیا ہے. واللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مظلومیتوں میں سے ایک مظلومیت سروں کا جسموں سے علیحدہ ہونا ہے. ان طاغیوں نے, ان ظالموں نے امام حسین کا سر ایک ایک جگہ رکھا ہے. یہ شام میں لے کے گئے, یہ کوفہ میں لے کے گئے, بس جب وہ آخری موقع آیا, مولا چوتھے سرکار نے آزادی اور رہائی کا موقع دیکھا اور اس یزید لعین نے کہا کہ کچھ مانگو, تو جو پہلی چیز میرے امام نے مانگی وہ کہا کہ میرے بابا کا سر مجھے دے دے. ذرا اس جملے کے اوپر غور کرنا, ایک بیٹا ایک ظالم سے کیا مانگ رہا ہے, کہا میرے بابا کا سر مجھے دے دے. اب جو دوسری چیز مانگی وہ کیا تھا, کہا تو نے تیری قوم نے ہمارے تبرکات چیزے, وہ تبرکات ہمیں واپس کر دے. عزیز و عجیب لمحہ ہے. اب جب کہ اربعین آیا ہے, یہ سارا قافلہ امام حسین کے روضے پر ہے. جنوں انس نے ماتم کیا ہے, پوری کائنات نے ماتم کیا ہے. بس ایک جملے میں اور آپ کی زحمت تمام کروں, آپ ماتم میں مشغول ہو جائیے. عزیز و یہ الوداع تو ہو جائے گا, لیکن ذرا اس لمحے کو سوچنا جب بی بی زینب سیدہ فاطمہ کے روضے پر آئی. ارے ماں کو کیا سنائے, ارے ماں کو کیا بتائے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.